السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 شعبان 1421 ہجری مطابق 2 نومبر 2000 عیسوی مکتب طلعت الجالیات الروضہ ریاض کے زیر اہتمام یہ جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع میں میری تقریر کا موضوع ہے رسولوں کی بعثت کا مقصد، رسولوں کی آمد کا مقصد. ہمارے اخوان نے صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کا اعلان کیا ہے، جبکہ میرا موضوع یہ ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد. شاید پڑھنے میں لکھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، کیوں آئے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، اور آئے تو کیا لے کر کے آئے، یہ اور اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا یہ وقت اور یہ گھڑی اس کی نصیب فرمائی. اسی طرح سے میں روضہ اسلامک سینٹر کے مدیر، متعاونین اور عاملین حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص اپنے فاضل دوست محسن برادرم فرقان صاحب حضرت اللہ، ان کا بھی بے حد ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا. اللہ رب العزت سے آئیے مل جل کر دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. ٹوٹے پھوٹے کلمات جو کہیں اور سنیں، اللہ اسے قبولیت کا شرف، اس میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے تھے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو، اختلاف، افتراق، انشقاق نہ پیدا کرو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا، کوئی بھی قوم ایسی باقی نہیں ہے جس میں ہم نے رسولوں کو مبعوث نہ فرمایا ہو، بھیجا نہ ہو، اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی دعوت، یہی بات بتلائی ہے کہ جا کر کے لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ کی عبادت کریں، اور رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی اللہ وحدہ لا شریک کی کسی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار کرو، سب سے پرہیز کرو، سب سے اجتناب کرو. تیسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، ہم نے جس رسول کو بھی اپنا پیغام دے کر کے جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے، ہم نے اس کو یہی وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے، تو صرف میری ہی عبادت و بندگی کرو. برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کا وشواس کرنا، ان کے اوپر یقین رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے. جس طرح ایک رسول کا انکار کرنا انکار، جس طرح ایک رسول کا انکار انکار ہے، اسی طرح تمام رسولوں کا انکار انکار ہے. اگر کسی نے ایک رسول کا انکار کیا تو تمام رسولوں کا گویا اس نے انکار کیا. انبیاء اور رسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت ہی معزز اور نہایت ہی محترم مخلوق ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہم انسانوں کے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ عز و جل نے ہم ہی انسانوں میں سے بنایا ہے، ہمیں انسانوں میں سے انہیں چنا ہے، منتخب فرمایا ہے اپنے پیغام کے لیے. وہ ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی مٹی ہی سے بنائے گئے تھے، وہ بھی آدم کی اولاد میں سے تھے، وہ کوئی تیسری دوسری مخلوق نہیں تھے. کیوں؟ دنیا میں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف اور سب سے معزز اور محترم مقام جس مخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ انسان ہے. تو اس لیے اللہ نے ان مقدس اور محترم اور مکرم لوگوں ہی میں سے اپنے لیے رسولوں کو منتخب فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان تو ہیں لیکن وہ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور منتخب اور چنیدہ بندے ہیں. رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ رب العزت فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے، اسی طرح سے انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے. اللہ رب العزت سننے والا دیکھنے والا. اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جس طرح انسانوں میں رسول ہوتے ہیں اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے تمام فرشتوں میں منتخب فرمایا، اور وہ اس ایک کام کے لیے، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی رسولوں تک پہنچائیں. اور رسولوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرمایا جو اللہ کے رسول بنے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا انہوں نے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے بہت سے رسولوں نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے بنائے ہیں، ہم نے منتخب کیے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے تمام دنیا کے اوپر مقام اور تمام عالم میں ہم نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ انسان ضرور ہیں مگر انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ہم میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 86 اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اللہ یستفی والی، وہ سورہ حج آیت نمبر 75. رسول جو ہوتے ہیں وہ سفیر الہی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے سفیر ہوتے ہیں، پیغامبر ہوتے ہیں، جو اللہ عز و جل کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت جو امانتیں انہیں سونپتا ہے، ان امانتوں کو اور ان ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہیں سونپی جاتی ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اسے نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام سونپا ہے وہ کام وہ بخوبی انجام دیتے ہیں. ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ وظیفے ہیں، ان کے اوپر کچھ اللہ رب العزت نے کام سونپے ہیں, وہ ذمہ داریاں وہ کام کیا ہیں, آئیے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں جو رسولوں کو دی گئیں. اور یہ تمام سب چیزیں, ذمہ داریاں, ان کے وظائف, ان کے اعمال, ان کے کارنامے سننے کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان مقدس رسولوں کے نقش قدم پر چلیں, اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے, اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی اور اسے اچھے ڈھنگ سے جو اپنی امت تک پہنچایا ہے, اس ذمہ داری کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر دنیا تک اور قیامت تک اس کو پہنچاتے رہیں, اسے لوگوں کو یاد دلاتے رہیں. وہ پیمان, وہ عہد و وفا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں, ہم تک دی ہیں اور ہم سے لی ہیں, ہم اللہ کے نبی کے نائب بنیں, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول کے نائب بن کر, اللہ کے نبی کے اس علم کا وارث کے وارث بن کر ہم دنیا تک اس وراثت کو جو اللہ رب العزت سے, اللہ کے نبی سے ہمیں یہ ملی ہے, اس کو اللہ کے بندوں تک اسی طرح سے پہنچاتے رہیں جس طرح سے انہوں نے اللہ سے حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جو نبیوں کے اوپر سونپی گئی, نبیوں کو دی گئی, وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو کھلم کھلا طور پر لوگوں تک پہنچائیں. جو بھی بات, جو بھی وحی, جو بھی پیغام اللہ رب العزت رسولوں کو دے, ان رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں. چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے نبی, اے میرے رسول, آپ کے پاس جو وحی کی جا رہی ہے, جو بات آپ کو دی جا رہی ہے, جو چیز اتاری جا رہی ہے آپ کی طرف, تم آپ کے رب کی طرف سے اسے لوگوں تک پہنچائیے, اس کی تبلیغ کیجئے, اس کی دعوت لوگوں کو دیجئے. اگر آپ نے یہ دعوت نہ دی, اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی, فما بلغت رسالتہ, تو گویا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا اللہ کے پیغام کو آپ نے بندوں تک نہیں پہنچایا. تو سب سے بڑی ذمہ داری رسولوں کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت جو نازل فرماتا, جو انہیں حکم دیتا, جو انہیں بتلاتا, وہ بندوں تک پہنچائیں. اگر وہ اس کام کو نہیں کرتے تو وہ اللہ کے دی ہوئی اس امانت میں ضرور خیانت وہ چیز ہوتی, لیکن الحمدللہ انہوں نے اس پیغام کو بخوبی اور مکمل طریقے سے بلا کم و کاست کیے ہوئے, بلا کمی بیشی کیے ہوئے وہ اسے بندوں تک انہوں نے پہنچایا. اسی طرح سے یہ جو رب کا پیغام ان تک پہنچتا تھا, رب کے احکام جو ان تک پہنچتے تھے, اللہ کی جو وحی ان تک اترتی تھی, اس کو پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا, بلکہ جو یہ شیر لانے کے مترادف تھا. اس پیغام کو لے کر منکروں میں, کافروں میں, مشرکوں میں اور شرکش سرکش لوگوں میں, بدماشوں میں اللہ کے رسول جا جا کر کے پہنچاتے تھے. اس کے لیے بہادری کی ضرورت تھی, اس کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت تھی, بلند عزم اور حوصلے کی ضرورت تھی, اس کے لیے شجاعت کی ضرورت تھی, اس کے لیے بے خوفی اور بے نڈری کی, ڈڈر ہونے کی اشد ضرورت تھی. لوگوں کی مخالفتیں, لوگوں کے تان و تشنی, لوگوں کے مار پیٹ, لوگوں کے گالی گلوچ, ان کو برداشت کرنا پڑتا تھا, ان کے اعتقادات سے ٹکرانا, ان کے آبا اور اجداد نے جو انہیں تعلیم دی تھی, جو راستے بتلائے تھے, ان غلط راہوں کو یہ کہنا کہ یہ غلط راہ ہے, یہ میں سیدھی راہ لے کر کے آیا ہوں, ان کے ڈائریکٹ ان کے خیالات کو توڑنا اور ان کے خیالات اور ان کے معتقدات کی مخالفت کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہ تھی. نبیوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ بلا خوف کے, بلا ڈر کے ان تمام لوگوں سے ٹکرائیں اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں. وہ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کی شجاعت اور اپنے نبیوں کی بہادری قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ
کہ جو اللہ کے رسالت کی تبلیغ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو رسول مقرر کیے گئے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر ڈرتے ہیں اس کائنات میں تو صرف اپنے رب اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں. چنانچہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، چنانچہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے. اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مذہقہ اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، قتل کی سازشیں کی گئیں، لعنتان کیے گئے، لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی، اللہ کی دعوت کی تبلیغ میں کوئی کسر باقی رکھی؟ 950 برس تک اسی بات پر اٹل رہے اور بلا خوف اور بلا ڈر کے اس دعوت کو پھیلاتے رہے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام تنہا اپنی قوم کے اندر کیا کام انجام دیتے ہیں. اللہ اکبر، کہ آج ہم سوچ لیں تو ہمارے پتے پانی ہو جائیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. تنہ تنہا جسے اللہ وحدہ لا شریک نے امت کا خطاب عطا فرمایا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، ابراہیم تنہ تنہا امت تھے لیکن پوری قوم ان کے مخالف، لیکن اللہ کی دعوت، اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے اپنے قوم تک بغیر کسی خشیت کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دغدغے کے اور بغیر کسی مداہنت کے، بغیر کسی مجاملت کے، بغیر کسی مفاہمت کے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید کو رکھا. اور یہی نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے اللہ کے اس نبی کی دعوت کے سامنے انکار، اعراض، سرکشی کی، تو ان کو عملی طور پر انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اور آپ نے دیکھا، قرآن کریم کے اندر پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو پاش پاش کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. جب وہ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں عبادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کے دیوی دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا دیو بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑے دیو کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا، یہ کام کس نے کیا؟ کہنے والوں نے کہا، ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے سر عام بادشاہ کے سامنے. عام پوری دنیا ایک طرف، پورا شہر ایک طرف بلایا گیا، تنہ تنہا ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہمت اور کیا جرات رہی ہوگی اس اعلیٰ عظیم الشان نبی کی. واللہ بتا رہا ہوں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں تنہ تنہا وہ بندہ جس جو بادشاہ کے سامنے. میاں، ہم تو اپنوں کے سامنے حق بات بولنے سے کتراتے ہیں، اپنوں کے سامنے توحید کی دعوت دینے سے ڈرتے ہیں، اپنوں کے سامنے ہم مجاملت کرتے ہیں، اپنوں کے سامنے مداہنت کرتے ہیں، اپنوں کے سامنے اپنوں کی پیشانیاں دیکھتے ہیں، اپنوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہیں ان کا حضرت کا چہرہ نہ اتر جائے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، شیخ صاحب غصہ نہ ہو جائے، چندہ بند کر دیں، چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ رئیس مملکت ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، ان کی چمچا گیری، ان کی چاپلوسی، ان کی پاپوسی کرتے ہیں. ہم استغفر اللہ، ہم حق بات لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر قربان جائیں اس برحق نبی پر جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی اور اس سے پوچھا گیا، ابراہیم کس نے، من فعل ھذا، یہ حرکت کس نے کی ہے، ہمارے بتوں کا یہ تیاں پانچا کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ یہی نہیں کہ انکار کیا، بلکہ مذہقہ بھی اڑایا، مذاق بھی اڑایا، اور کہا، یہ جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے اسی سے پوچھو، اسی نے سب کچھ یہ حرکت کی ہے، اسی نے ان لوگوں کا بھوت بنایا ہے، اسی نے ان سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کیا ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا، ابراہیم، سب کے سر جھک گئے. ابراہیم دیکھے، سمجھا رہے ہیں نبی سمجھا رہے ہیں کہ ظالموں اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھو. کہہ رہے ہیں، ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، تو پھر اتنا بڑا کام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، تف ہے تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تمہارے دماغوں پر، اور افسوس ہے تمہاری سوچ اور تم لوگوں کے فکر اور تم لوگوں کے بدعقیدگی پر کہ تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے دکھ درد کے مالک کیسے ہیں؟ یہ حاجت روا کیسے بن گئے؟ یہ مشکل کشا کیسے بن گئے؟ یہ بیٹا بیٹی دینے والا کیسے بن گئے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں جب تمہیں اقرار کرتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ بات کہنا کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے شہادت دی تھی اپنے نبیوں کی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو نبوت کی یہ ذمہ داری اور رسالت کی یہ ذمہ داری سونپی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ عز و جل سے. ڈرتے ہیں اپنے جسموں کو لوہے کے آنکڑوں سے اپنے چروانا پسند کی کر لیا انہوں نے, اپنے جسموں کو آریوں سے چرانا پسند کر لیا انہوں نے, اپنے آپ کو انگاروں کے حوالے کر انگاروں میں کودنا ان کو پسند تھا, لیکن ان سے ڈرنا ان کو پسند نہیں تھا, وہ ڈرتے صرف اللہ عز و جل سے تھے. میرے عزیز میرے دوست, دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, شرمندہ ہوئے اور ذلیل ہوئے ان کی قوم کے لوگ, اور جب ذلیل و رسوا ہوئے تو پکارنے لگے ان سے روح الحدکم, آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں اور ان کے معبود اتنے بے بخت اور اتنے مجبور کہ اب ان کی مدد کے لیے بھی ان مجبوروں کی ضرورت پڑ رہی ہے. استغفر اللہ, کریں آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں. لکڑیاں جلائی گئیں, سب کچھ کیا گیا, واقعہ آپ کو پتا ہے. میں ان واقعے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ ایک نمونہ میں بتلا رہا ہوں کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام بے خوف, اور خود نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, نبی کے مقدس صحابہ کو دیکھ لو کہ خانہ کعبہ میں توحید کا اعلان کر, فاصدع بما تؤمر, جب رب ذوالجلال نے آسمان سے آیت اتاری کہ اے نبی 3 برس ہو گئے, اب خفیہ دعوت اور خفیہ تبلیغ بند کرو اور کھلم کھلا توحید کا اعلان کرو, کھلم کھلا رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دو. کوہ صفا پہ چڑھے اور لوگوں کو دعوت دی, اہل مکہ کو دعوت دی, اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے اہل مکہ لا الہ الا اللہ کہہ لو, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. نہ چچے کا غم, نہ قبیلے کا ڈر, نہ خاندان کا ڈر, نہ کسی اور کسی کا بھی ڈر اور کسی کا بھی خوف ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آیا, بلکہ کھلم کھلا توحید کی دعوت دینے لگے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, یہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت یہ قوت عطا فرماتا ہے اور ان کی یہ شان ہے, اور یہی شان اللہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. جو نبوت کی شان ہے وہ نبوت نبی کے شاگردوں میں, نبی کے اتباع کرنے والوں, نبی کے ماننے والوں, نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی بھی یہی شان ہونی چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنے تنہا حق کی دعوت دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, طلحہ, زبیر جہاں جا رہے ہیں, قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں قیصر و کسریٰ کے درباروں کا, کہ نبی کا پیغام لے کر کے گئے, نتیجے بلکہ دور فاروقی کے اندر نبی کا یہ توحید کا پیغام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جا کر کے پہنچاؤ, اور وہاں بادشاہ تک پہنچے, روم کے بادشاہ تک دعوت دینے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا, بادشاہ نے اپنے دروازے کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھیں کہ جب وہاں کوئی پہنچتا تھا تو اسے جھک کر کے جانا پڑتا تھا. صحابہ کرام گئے, اس کے قالینوں کو اپنے تیروں کی انیوں سے چھیدتے ہوئے, سوراخ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا ہمارے دربار میں حاضر ہو ہمارے سامنے. دیکھا کہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا تو اپنی پیٹھ پیچھے کر کے اور اپنے پیٹھ کی طرف سے اس کے دربار میں گھسے, اپنی پیٹھ اس کے منہ کی طرف کر کے داخل ہوئے. اس نے کہا یہ کون سی شرافت ہے, یہ کون سا تہذیب ہے, یہ کون سی تمدن ہے, یہ کون سا ادب اور احترام ہے جو تم اپنے بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہو. کہنے لگے یہ سر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ سر اسی کے سامنے جھکے گا, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. اس لیے ہمارا ادب یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں. تم نے یہ جو لگائی ہوئی ہے زنجیر, ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے گھسیں گے تو تمہارے سامنے جھکنا پڑے گا, ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا گوارا نہیں ہے. اس طرح سے ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں. یہ نڈریس, یہ بے خوفی دیکھیں, یہ اس طرح سے دیکھیں. آج ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مصلحتیں اختیار کرو, اسے دین کی طرف بلانا ہے, اسے دعوت دینی ہے, تو تھوڑا سا تم بھی نرمی اختیار کرو, تھوڑا سا تم بھی لو اور دو کا معاملہ رکھو. توحید میں لو اور دے کا معاملہ نہیں ہے. توحید نے کبھی باطل بنیاد پر مفاہمت نہیں کی ہے. یہ چاپلوسی اور یہ تملق پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر کھلم کھلا توحید کی دعوت ہے, کھلم کھلا دعوت دی جائے, کھلم کھلا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے, کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم زندہ رہیں اور اللہ کے نبی کی اور رسولوں کی دعوتوں میں کمی کی جائے, یہ برداشت نہیں ہے. میرے عزیزو, یہ چند مثالیں تھیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت, چونکہ خوف دہشت اس کے اندر ہے, لیکن اللہ کے جو رسول ہوتے تھے وہ بے خوف اور بے نظر ہوتے تھے، وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اسی طرح سے میرے عزیز اور میرے دوست، ان کی جو دعوت اور ان کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ صرف اور صرف وحی الہی ہوا کرتی تھی. جو اللہ انہیں بتلاتا تھا بالکل بلا کمی بیشی کیے ہوئے اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس میں اپنی منمانی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اے نبی کے وارثین کے دعوے داروں، اے نبی کے علوم کے وراثت کے دعوے کرنے والے علماء حضرات، طلبہ حضرات، تم نے کیا کیا گھوٹالے کیے ہیں؟ کیا تمہارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دعوت دی ہے، جو باتیں بتلائی ہیں، کیا تم بھی بغیر کمی اور بیشی کیے ہوئے امت تک پہنچا رہے ہو؟ سوال مائنس میں ہے، سوال نفی میں ہے، نہیں، بلکہ اس دعوت کے اندر اپنی منمانی کی گئی، اپنے خواہشات کو شامل کیا گیا، اپنے لوگوں کے، امتیوں کے افکار اور ان کے نظریات اس دعوت میں مکس کیے گئے، ملاوٹ کی گئی، ملائے گئے اور امت کے سامنے رکھے گئے. ورنہ امت کبھی ٹکڑے ٹکڑے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اختلاف کر سکتا؟ اختلاف پیدا ہی اسی وقت ہوا ہے جب اللہ اور رسول کی خالص تعلیمات میں اس کے بندوں اور نبی کی امتیوں کے افکار اور اس کے نظریات ڈالے گئے ہیں، تب جا کر کے اختلاف اور انشقاق پیدا ہوا ہے. ورنہ صحابہ کرام کی نبوت کی 23 سالہ زندگی اور خلفائے راشدین کا تقریباً 25-26 سالہ دور کبھی اختراق اور انشقاق نہ ہوا، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی تحریک، نہ کوئی گروہ، نہ کچھ. سارے ایک جسد واحد کی طرح زندہ تھے اور سارے ایک جسد واحد کی طرح تھے، بلکہ 400 برس تک یہی نظام اسلام قائم و دائم تھا. لیکن جب اس امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ملاوٹ کی گئی اور بندوں کے افکار اور خیالات سے ان مقدس تعلیمات کو مجروح کیا گیا، گندا کیا گیا، پلید بنایا گیا، نرس بنایا گیا، تب جا کر کے امت کے مزاج میں اضطراب پیدا ہوا. کیوں؟ یہ فطرت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سوا کسی اور کی تعلیم کو قبول کر سکتی؟ یہ فطرت، جب تک یہ فطرت سونے کی طرح، ہیرے اور موتیوں کی طرح اس کے اندر چمک تھی، اس کے اندر شیطان کا زنگ نہیں لگا تھا، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے تھے، تب تک کوئی اختلاف، کوئی انشقاق، کوئی اضطراب، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی ٹکڑا اس امت کے اندر نہیں تھا. لیکن جب نبوت کی تعلیمات کو، اللہ کی تعلیمات کو ملوث کیا گیا، اس کے اندر ملاوٹیں کی گئیں، تب جا کر کے یہ فطرت جو ہے مختلف ہوئی اور اس طرح سے لوگوں کے اندر انشقاق اور اضطراب پیدا ہوا. تو جو باتیں اللہ کی طرف سے ملتی تھی نبیوں اور رسولوں کو، وہ باتیں بلا کم و بیش وہ بندوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. رب ذوالجلال نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 39-39 کے اندر ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی، آپ پڑھ پڑھ کر کے جو کتاب آپ کی طرف آپ کو دی جا رہی ہے، جو باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں، جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے کتاب اللہ میں، اللہ کی اس کتاب میں، اسے لوگوں کے اوپر پڑھیے، لوگوں کے اوپر تلاوت کیجئے، بس یہی آپ کا کام. اور رسول جو ہوا کرتے تھے، رسول جو آتے تھے، وہ رسول صرف تبلیغ ہی نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کی اس نازل کی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کی جو وہ باتیں تھیں، اللہ انہیں حکمت عطا فرماتا تھا، اللہ انہیں سوجھ بوجھ عطا فرماتا تھا. تو اللہ کی ان نازل کی ہوئی باتوں کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی وضاحت اور اس کی شرح بھی بندوں کے سامنے وہ کرتے تھے. یہ اتھارٹی اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. چنانچہ جب وہ آیت کریمہ، مثال میں دوں آپ کو، اس کی مثال میں آپ کو دوں، جب آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 82، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے گندا نہیں کیا، جب انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے گندا نہیں کیا، یعنی کوئی ظلم انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن اور رحمت ہے اور وہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، ظلم سے نہیں ملایا، وہی لوگ ہدایت ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راہوں پر ہیں، اور وہی لوگ امن اور سکون کے اندر ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے اوپر اشکال ہوا، انہیں تکلیف، انہیں سمجھنے میں دشواری ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آؤ، کہنے لگے اللہ کے نبی ایونا لا یظلم منا، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، کسی کو تماچے مار دیے، کسی کو کچھ کر دیے، کسی کو کچھ کر دیے، زبان سے کوئی بات نکل گئی، ظلم ہو جاتا ہے، ہم میں کون ہے جو فرشتہ ہے، ہم میں کون ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے صحابہ جو ظلم تم سمجھتے ہو اللہ نے اس یہاں پر اس ظلم کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے نبی لقمان کی زبان پر، اور لقمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو نبیوں کا کام جہاں اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا تھا، وہی نبیوں کا کام اللہ کے پیغامات میں جو کچھ پوشیدگیاں تھیں، جو کچھ چھپی باتیں تھیں، جو کچھ راز تھے، جو حکمتیں تھیں، جو دانائیاں تھیں، جو صحابہ کرام کی سمجھ سے بالا تر تھیں، اللہ کے حبیب کا یہ کام یہ تھا نبیوں کا کہ وہ اپنی امت کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کرتے، اس کی شرح کرتے، اسے کھول کھول کر کے بیان کرتے۔ اللہ اکبر، اس آیت کریمہ میں جہاں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ نبیوں کا کام صرف تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ اس کی شرح اور وضاحت کریں، وہیں ایک بات ہمیں اور بھی معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے مومن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک میں ملوث ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا ہے، اب اس سے شرک کا وہ جو شرک جیسا عمل اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اس بات کا دعویٰ نہ کرے، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ مکار اور جھوٹا ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی شرک جیسی گندگی میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، اور والذین آمنوا جو ایمان لائیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے مکس نہ کریں، ملائیں نہیں، ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن اور ان کے لیے رحمت ہے۔ پتا چلا کہ جو لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ امن ہے اور نہ ہی وہ سیدھی راہوں پر۔ بات ختم۔ وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، وہ لاکھ روزے رکھیں، وہ لاکھ صدقے خیرات کریں، لاکھ وہ حج کریں، لاکھ وہ تقوی طہارت، لاکھ وہ حق ہو اللہ، لاکھ وہ داڑھی، لاکھ وہ جبے قبے، لاکھ وہ مسجدیں، لاکھ وہ خانے کعبہ کا طواف کریں، ان کے لیے نہ امن ہیں اور نہ ہی وہ صراط مستقیم پر ہیں، بلکہ وہ گمراہ، ضلالت اور اس کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، وہ صحیح طور پر مومن نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہاں، کان کھول کر کے سن لو، یہ آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے۔ اور نبی، اور یہ بات ہو گئی کہ صحابہ کرام باقاعدہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اپنی منمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی سمجھ میں نہ آیا وہ اپنے نبی سے پوچھ لیا، یہ نبی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھ لیا۔ دیا کرتے تھے. امت کو یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اے رسولوں کی امت کے لوگوں، تمہاری سمجھ میں بھی کوئی بات اگر نہ آئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم نہ ہو تو اہل ذکر جو قرآن و سنت کے حاملین ہیں ان سے سوال کر دیا کرو، ان سے سوال کرو، آنکھ بند کر کے بھیڑ چال سوال ان سے کیا کرو، سوال کرو. کوئی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اگر تمہیں کوئی اشکال ہو، تمہیں سمجھنا ہے تو آنکھ بند کر کے حضرت جی نے فرمایا ہے خلاص، بھیڑ چال نہ چلو بلکہ سوال کرو، پوچھو. اور سنو، یہ تشریحات، یہ تفصیلات، یہ وضاحتیں رسول جہاں اپنے قول سے، اپنی باتوں سے کر دیا کرتے تھے، بیان کر دیا کرتے تھے، وہیں کہیں کہیں عملی طور پر بھی کہتے نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر بھی اس کی وضاحت کر دیا کرتے تھے، کر کے دکھلا دیا کرتے تھے، پریکٹیکل شکل میں عمل کر کے بتلا دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں، نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر آیا یا نہیں آیا، روزے کا حکم آیا یا نہیں آیا، حج کا حکم آیا یا نہیں آیا، زکات دو کا حکم آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ نماز پڑھی کیسے جائے، نماز کتنی رکعت کی ہے، کتنے وقت کی ہے، کون سے وقت کی ہے، نماز میں پڑھا کیا جائے، یہ عبادت و بندگی کا طریقہ کیا ہے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، یہ زکات ہے، زکات کیسے ادا کی جائے، کن کن چیزوں میں زکات ہے، کتنی زکات ہے، کب زکات ہے، پوری تفصیلات. روزہ رکھنے کا حکم آیا، تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں. اور کیسے روزہ رکھا جائے، روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، روزہ کیسے، روزہ کب سے کب تک رکھا جائے، مکمل طور پر حج کرنے کا حکم آیا، حج کیسے کیا جائے، حج کے ارکان کیا ہیں، کہاں کہاں جایا جائے، کیسے طواف کیا جائے، کیسے منا جایا جائے، کیسے مزدلفہ جایا جائے، کیا دعائیں کی جائیں، حجرِ اسود کو کیسے بوسا دیا جائے، کہاں سے طواف کی ابتدا کی جائے، غرض احرام کیسے باندھا جائے، کہاں سے احرام باندھا جائے، یہ پوری تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں. لیکن عملی طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، بتلایا ہے، پانچوں وقت کی نمازوں کے اوقات بتلائے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں یہ بھی بتلائے ہیں، کون کون سے وقت میں پڑھی جائے یہ بھی بتلائے ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں یہ بھی بتلائے ہیں، کس کس طرح سے پڑھا جائے یہ بھی بتلائے ہیں، رکوع میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، رکوع سے پہلے کیا کرنا چاہیے، نماز کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے، سجدے کیسے کرنے چاہیے، سجدے کن کن اعضا پر کرنے چاہیے، سجدوں میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، قعدہ کیسے ہو، قیام کیسے ہو، سلام کیسے ہو، مکمل روزے میں کون کون پوری تفصیلات، روزے ہوں، حج ہوں، نماز ہوں، زکات ہوں، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکل شکل میں اپنی امت کے سامنے کر کے بتلایا. اور نماز کے بارے میں فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو. میں ایک پرسوں ایک ٹیپ ریکارڈ مجھے بھائی نے ایک کیسٹ دی ہے، اس کیسٹ میں کہیں سے انہوں نے کہیں ڈبنگ کیا ہے، اس میں کسی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، کوئی مولوی بتلا رہا ہے اس میں مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں مختلف طریقے سے نماز پڑھی ہے، اس لیے جو بھی طریقہ ہے جیسا جو پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، سب صحیح. استغفر اللہ، ہم نے کہا یہ دوغلے اپنی طرح نبیوں کو بھی سمجھنے لگے، دوغلا استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ دوغلے اپنی طرح نبیوں کو بھی دوغلا سمجھنے لگے، اور جس طرح ان کے باتوں میں، ان کے قول اور فعل میں تضاد، اور ان کے کردار اور زبان میں تضاد اور ٹکراؤ، اسی طرح نعوذ باللہ نبیوں کو بھی انہوں نے سمجھ دیا کہ ان کے بھی قول و عمل میں ٹکراؤ ہوتا تھا، استغفر اللہ. نہیں، نبی جو بات کہتا تھا وہ خلاص پتھر کی لکیر ہوتی تھی، الا یہ کہ اللہ کا حکم آتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ بات تغییر و تبدیل ہو جاتی تھی، ناسخ اور منسوخ. اور صحابہ کو اور دو امت کو اس بات کا علم ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کون سی بات پہلے تھی جو منسوخ ہو گئی، اور کون سی بات ہے جس نے اس کام کو منسوخ کیا ہے. تو نبی کے کاموں میں، نبی کی باتوں میں، نبی کے فرمان میں، نبی کے عمل میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں تم کیا حدیث سمجھو گے، نبی نے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا, ہم بہت ساری باتیں ٹکراتی ہیں, بہت ساری نبی کی حدیثیں ہیں جس جو کچھ یہ ہیں کچھ وہ ہیں, 10 قسم کی باتیں ہیں, ہم کیسے عمل کریں؟ اس لیے ہم اپنے اپنے بزرگوں, اپنے اپنے پیروں, اپنے اپنے فقیروں, اپنے اپنے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں. ان سے کہو یہ تم کتنی بڑے کفر کی بات کر رہے ہو, اللہ کے نبی کیا ایسی کوئی بات کرتے تھے جس میں ٹکراؤ ہوتا تھا, تضاد ہوتا تھا؟ حدیثوں میں کس طرح سے ٹکراؤ؟ ہرگز ہرگز نہیں, بلکہ یہ ہمارے تمہارے دماغ کی کمی ہے, سمجھ کی کمی ہے, تمہارے خود دماغوں کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے تمہارے سمجھ میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں نہ قرآن میں ٹکراؤ ہے اور اختلاف ہے, نہ ہی نبی کے فرمودات میں اختلاف اور ٹکراؤ ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ شریعت, اگر یہ دین, اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے, اگر یہ دین, اگر یہ شریعت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے دی جاتی, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا, اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا, ٹکراؤ ہوتا. لیکن یہ ہے کس کی طرف سے؟ یہ رب کی نازل کی ہوئی شریعت ہے, رب کا نازل کیا ہوا دین ہے, اس میں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی ٹکراؤ ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, عملی طور پر اس کی تشریحات, اس کی توجیحات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دیا کرتے تھے. اور اگر دعوت کے سامنے, تبلیغ کے سامنے انکار ہوتا تھا, قوم کا اعراض ہوتا تھا, قوم اس دعوت اور اس تبلیغ کو نہیں مانتی تھی, تو رب ذوالجلال نے فرمایا, اے میرے رسولو, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں, اگر یہ منہ پھیر کر کے جا رہے ہیں تو ان کو جانے دو, آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک تبلیغ کرتے رہیں, لوگوں کو بتلاتے رہیں, لوگوں کو دعوت دیتے رہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 20. تو یہ کام تو یہ تھا کہ اللہ نے جو باتیں ان کو بتلائیں اس کو امت تک من وعن جیسا انہوں نے بتلایا اس کو پہنچانا تھا, ہے کہ نہیں؟ کھلی ہوئی دعوت تھی. اور دوسری ذمہ داری ان نبیوں کی یہ تھی کہ وہ جب بھی زبان کھولتے تھے تو وہ کس کی طرف بلاتے تھے؟ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے, اللہ کے دین کی طرف دعوت ان کی ہوتی تھی, کسی ملک کی طرف نہیں, کسی وطن کی طرف نہیں, کسی بستی کی طرف نہیں, اور کسی اور کی طرف نہیں, بلکہ ان کی دعوت کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف ہوتی تھی. رسولوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں, اور صرف حق بولنا ہی نہیں ان کے اوپر تھا بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتلانا ہوتا تھا کہ لوگوں, یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کو تم قبول کرو, اس کو مانو, اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو جگہ دو. تم اللہ کے بندے ہو, اللہ ہی تمہارا رب ہے, اللہ ہی تمہارا پالنہار ہے, اللہ ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے, تو تم اللہ کی ان باتوں کو مانو. میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں, تم ہمارے اوپر یقین رکھو, تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ. یہ بھی ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں, ان لوگوں کو بتلائیں اور ان لوگوں کو سکھلائیں. تو ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اے دنیا کے لوگوں, صرف اسی ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو, اور ہم اللہ کے رسول ہیں, تمہارا یہ فرض ہے کہ تم ہماری اتباع اور ہماری اطاعت کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, سورہ انبیاء آیت نمبر 25, اللہ نے فرمایا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کو یہ حکم دیا ہے, ان اعبدوا اللہ, کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کریں, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلا ہیں ان سے پرہیز کریں, ان سے بچیں, ان کی عبادتوں کا انکار کریں اور ان سے پرہیز کریں. اسی طرح سورہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اتقوا اللہ واتیعون, نبی یہ بھی دعوت دیتے تھے کہ اے لوگو, اللہ سے ڈرو, واتیعون, اور ہماری اتباع اور پیروی کرو, ہماری اطاعت کرو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رسول نے بے انتہا دعوت اللہ نے اللہ کی طرف دعوت دینے میں جد و جہد کی ہے, مشقتیں کی ہیں اور مصائب اٹھائے ہیں, رات ہو یہ دن ہو, خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو, ہر طریقے سے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے, اور اس بلانے میں, اس دعوت میں مختلف طریقے استعمال کرتے تھے. کبھی جنتوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں, کبھی جنتوں کی نعمتوں کی تفصیلات بتلا رہے ہیں، کبھی جنت میں جو اللہ رب العزت نے برکتیں اور خیر رکھی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو جہنم کو بیان کر کے اللہ کی طرف سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 برس تک دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا، 950 برس تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم میں ان کی دعوت کا نقشہ اللہ عز و جل نے اس طرح سے کھینچا ہے، اللہ فرماتا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح کہنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے ان کو تیری طرف دعوت دی، دن ہو کہ رات ہو، میں نے نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا، میں رات و دن ان کو تیری طرف بلاتا رہا، میں رات و دن ان کو تیری طرف دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت جتنی ہوتی تھی اور میں جس قدر ان کو بلاتا تھا، یہ میری دعوت سے دور بھاگتے ہیں، یہ میری دعوت سے بہت زیادہ دور بھاگنے لگے، اے اللہ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم، اور جب جب بھی میں نے ان کو تیری طرف بلایا ہے، جب جب بھی میں نے ان کو دعوت توحید دی ہے، جب جب بھی میں نے ان کو شرک سے روکا ہے، اے پاک پروردگار، اس لیے تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو نتیجہ ہمیں یہ ملا ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں، اپنے چہرے کپڑوں میں چھپا لیے ہیں، اور واصروا واستكبروا استكبارا، اور انہوں نے اپنی اسی شرک کے اوپر اصرار کیا ہے، غرور کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، اور ہماری دعوت کے مقابلے میں انہوں نے اعراض اور سرکشی اختیار کی۔ دیکھیں نبی دعوت دے رہے ہیں، رات ہو کہ دن ہو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، کیا آج ہم میں کوئی ایسا ہے جو رات و دن دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہو، جو رات و دن نبوت کے اس مشن کو لے کر اپنے ہاتھ اپنے کندھے پر دنیا کے اندر اس کو قائم کیا ہوا ہو؟ اللہ اکبر، ہمیں یہ درس اس آیت کریمہ سے یہاں یہ بھی مل رہا ہے کہ اے لوگو، رات کو رات نہ سمجھو، بارش کو بارش نہ سمجھو، دکھ اور مصائب کو مصائب نہ سمجھو، اللہ کی دعوت کو دنیا تک پہنچانا یہ ہمارا آپ کا بنیادی فریضہ ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسولوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ نمبر دو، یہاں پر ایک بات کا پتہ اور چلا اس آیت کریمہ سے کہ دعوت توحید ایک ایسی کھری دعوت ہے کہ بہت کم لوگ ہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر تین، ایک بات اور بتاؤں، جس کی دعوت سے لوگ بھاگتے ہوں، جس کی دعوت سے لوگ متنفر ہوتے ہوں، وہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کی دعوت رب کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، نبی کے تعلیمات کی طرف ہے، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ماننے والے بڑے تھوڑے ہیں، اس کے ماننے والے بڑے کم ہیں، اکثریت بھاگ رہی ہے، اکثریت جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، ارے دیکھو فلانے ہیں، فلانے لوگ بلا رہے ہیں، ان کی دعوت پر تو لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ پر لاکھوں لوگ دبک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک معراج ربانی ہے، وہ دعوت دیتا ہے تو لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کے بھاگ جاتے ہیں، لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، لوگ ملنا بند کر دیتے ہیں، یہاں لوگ سلام و کلام تک بند کر دیتے ہیں، اگر میری دعوت کے اوپر کوئی لبیک کہہ لیتا ہے تو یہ اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ لو اگر تم اپنی اس دعوت میں پکے اور سچے ہو اور مخلص ہو، اور یہ دعوت قرآن کی اور رسول کی تعلیم کی ہے، تو یاد رکھو یہی لوگ گمراہ ہیں جو تمہاری دعوت سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس حق کو قبول کریں گے، اکثریت ایسی ہوگی جو تمہاری دعوت کا انکار کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر کچھ لوگ تمہاری دعوت سے بھٹکتے ہیں، تمہاری دعوت سے بکھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم باطل پر ہو، تم جھوٹے ہو، تمہاری دعوت غلط ہے، نعوذ باللہ، نا 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 نا، بلکہ یوں سمجھ لو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنا اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے لوگ اتنی کثرت سے دور بھاگتے تھے، نفرت کرتے تھے، ہٹتے تھے، تو کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اور ہزار بار معاذ اللہ ان کی دعوت غلط تھی، ان کی تعلیم غلط تھی، ان کی رشد ہدایت غلط تھی، ان کا فرمان غلط تھا، ان کا قوموں کو تعلیم دینا جھوٹی تعلیم دیتے تھے؟ استغفر اللہ، نہیں، بلکہ حق جب بھی واضح ہوتا ہے اس کے ماننے والے ہر زمانے میں تھوڑے ہی رہے ہیں، اور باطل پرست بہت زیادہ رہے ہیں، ان کی کثرت ہر دور میں رہی۔ سورہ نوح میں 5 نمبر سے لے کر آپ 5 نمبر سے پوری تفصیلات آخر تک پڑھتے جائیے، مکمل طور پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ اور سنو، اسی دعوت کے تعلق سے ذرا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ایک دن سویا ہوا تھا, اتنے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سرحانے جبریل کھڑے ہیں اور میرے پیتانے میکائیل کھڑے ہیں اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ سونے والا جو سو رہا ہے اس کی عقل اور اس کے کان دونوں کھول دو, اس کو اے سونے والا تو اپنی آنکھ اپنے کان اور اپنے دماغ کو ذرا کھول دے, دیکھ تو تیری کھلا رہا. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس سونے والے کی مثال بیان کرو, اس کی کیا مثال ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہنے والے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے. اس کی مثال ایک بادشاہ کی طرح ہے. بنا فیہا بیتن, اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا, پھر اس محل میں ایک گھر بنایا. جعل فیہا مائدتن, پھر اس گھر میں ایک دسترخوان لگا دیا, خوبصورت کھانوں سے چنا ہوا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا. ثم بعث رسولا, پھر اس بادشاہ نے اپنے ہر کاروں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دو کہ لوگ آئیں اور اس کھانے کو کھائیں. فمنہم من اجاب الرسول ومنہم من ترکہ, تو اس میں سے اس ہر کارے کی اس وہ جو پیغام لے کر لوگوں میں اعلان کرنے والا تھا, لوگوں کو دعوت دینے والا تھا, اس کی دعوت کو کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اس کے محل میں داخل ہوئے اور دسترخوان سے انہوں نے اچھے اچھے کھانے کھائے, جنہوں نے انکار کیا وہ محروم رہے اس کھانے سے. کہتے ہیں فرشتہ کہتا ہے فاللہ هو الملک, اللہ وہ بادشاہ ہے جو بادشاہ کی مثال دی گئی ہے, اللہ بادشاہ ہے. والدار الاسلام, اور اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ اسلام ہے, اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ اسلام ہے. والبیت الجنہ, اور جو گھر اس گھر میں بنایا ہے وہ جنت ہے. جو محل بنایا ہے اللہ نے اس میں ایک گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. وانت یا محمد رسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کر کے سنو, تم پیغمبر ہو, تم رسول ہو, تم اللہ کے داعی ہو, اسی گھر کی طرف بلانے والے ہو. اللہ اکبر. من اجابک دخل الاسلام, فرشتے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دعوت دینے والے ہو لوگوں کو اس گھر کی طرف, جس جو بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے اس گھر کی طرف بلانے والے ہو. من اجاب کا دخل الاسلام, جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا. وہ من دخل الاسلام دخل الجنہ, اور جو اسلام میں داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ من دخل الجنہ, اور جو جنت میں داخل ہوگا اکل ما فیہا, جنت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے. رسول ہوں, اللہ بادشاہ ہے, میں بلانے والا ہوں, جنت اور وہ محل اللہ نے تعمیر کیا ہے اس کے اندر نعمتیں ہیں, میں لوگوں کو بلانے والا ہوں. اے میری امت کے لوگوں, جو ہم کہیں اسے قبول کر لو گے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے, اور جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, اور جنت میں جاؤ گے تو وہاں نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. دسترخوان پہ قسم قسم کے نعمتیں ہیں, وہاں تمہیں کھانے کو ملیں گے. اسی طرح سے یہ روایت صحیح بخاری اور ترمذی کے اندر دونوں کے اندر موجود ہے. تو یہ نبیوں کی مثال ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے تھے, اور اللہ کے وہ پیغمبر, اللہ کے وہ بھیجے ہوئے مقدس داعی ہوتے تھے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. یہ دوسرا کام تھا. تیسرا کام ان نبیوں کے ذمے, ان کی ذمہ داریوں میں ایک تیسری ذمہ داری تھی, اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اے لوگوں, اگر یہ کرو گے تو